السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالدي إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. مطمئنہ سب سے پہلے تو اللہ کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی فضل سے اپنی رحمت سے رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہمیں دیکھنا نصیب فرمایا ہے, اس میں داخلہ نصیب فرمایا ہے, اور یہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے بھی اس عشرے میں جہنم کی آگ سے خلاصی کا پروانہ جو ہے وہ جاری فرما دیں. خاص طور پر جو ماشاءاللہ معتکف حضرات ضیوف الرحمان ہیں, رحمان کے مہمان ہیں, اس کی میزبانی میں الحمدللہ 10 دن کے لیے یہاں آئے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالی ان کی نیتوں میں خلوص و اخلاص عطا فرمائے, ان کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, ان کی جو دعائیں ہیں اپنے لیے, اپنے اقارب کے لیے, پوری امت مسلمہ کے لیے, اللہ سبحانہ وتعالی انہیں بھی شرف قبولیت بخشے. جو جمعے کی نشستیں ہیں رمضان مبارک کی, اگر آپ کے ذہنوں میں مضامین ہوں پچھلے نشستوں کے, تو اس میں ایک نشست میں ہم نے روزے کی جو عبادت ہے, اس کی جو عظمت, اس کا جو مقصد ہے وہ ہم نے سمجھا, تقوی کا حصول. اور پھر پچھلی نشست میں قرآن مجید میں تقوی کی جو افادیت ہے, اس کے جو بینیفٹس ہیں قرآن مجید میں جو بیان ہوئے ہیں, کم و بیش کوئی 13 نکات ہیں کہ جو کہ ہمارے سامنے تقوی کی افادیت کی ذیل میں وہ ہم نے سمجھے تھے. آج سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 186 ہے, یہ آیت بھی اس کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے ابتدان تلاوت کیا ہے, اور یہ بات بھی ہم نے سمجھی تھی کہ جو 23واں رکوع ہے سورہ بقرہ کا وہ کل روزے کے احکامات پر مشتمل ہے, اور اس میں روزے کا مقصد بھی بیان ہوا, اور روزے کا جو حاصل ہے وہ آیت نمبر 186 میں یہ بیان ہوا کہ اس روزے کے ذریعے سے کیونکہ روح پروان چڑھتی ہے, تو لہٰذا روح کا تعلق کیونکہ اللہ سے ہے, اس کا ٹرینڈ بھی اللہ ہی کی طرف ہے, تو ایک قرب الہی کی ایک تڑپ ہے کہ جو بندہ مومن کے اندر اس روزے کے ذریعے سے وہ پیدا ہوتی ہے, اور یہ روزے کا اصل حاصل ہے. اور الفاظ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب بھی میرے بندے مجھ سے میرے متعلق پوچھے تو بے شک میں ان سے بہت قریب ہوں, یعنی اللہ اور بندے کا جو بھی تعلق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو واضح فرما رہے ہیں کہ میں ان کے بہت قریب ہوں, یعنی جتنا ہم اپنے آپ سے قریب نہیں ہیں اللہ تعالیٰ اتنا ہم سے قریب ہے. اور اجیب دعوت دعا اذا دعان, اور جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے, مجھ سے دعا کرتا ہے, تو میں ہی اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں, اس کی پکار کو قبول بھی کرتا ہوں, اور جو وہ مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں. یہ اجیب کے لفظ میں یہ سارے مفہوم ہیں کہ جو کہ شامل ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ قرب الہی کی ایک تڑپ ہے کہ روزے کا حاصل کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک قربت ہے کہ جو بندہ مومن کو اس روزے کے ذریعے سے نصیب ہوتی ہے. بہرحال یہ ہے کہ یہ دعا جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخ العبادہ قرار دیا کہ الدعاء مخ العبادہ, یہ دعا جو ہے وہ عبادت کا جوہر ہے, اس کا مغز ہے, اس کا جسٹ ہے. اور ایک روایت میں اسی کو عبادت قرار دیا کہ الدعاء هو العبادہ, کہ دعا ہی اصل عبادت ہے. یعنی عبادت کے معنی بچھ جانے کے ہوتے, اور دعا کی بھی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ بندہ مومن عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی حیثیت کو پہچان کے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ دس بستہ اللہ کے حضور اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس بات کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ جو اصل مشکل کشا ہے, روزی رسا ہے, پالنہار ہے, اور میرا جو اصل مالک ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی ذات ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ دعاؤں کا بھی وقت ہے. الحمدللہ بڑی قیمتی ساتیں ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان قیمتی ساتوں کو واقعتاً اپنے لیے کیش کرنے کی توفیق دے, اور یعنی گڑ گڑا کے اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم جو ہے وہ دعائیں کریں اپنی بخشش کے لیے, پوری امت کے لیے. اور بہرحال یہ ہے کہ دعائیں تو بہت ساری ہیں, لیکن یہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کی جو ریشو ہے وہ بڑھ جاتا ہے ان دعاؤں کا کہ جو خود قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے محبوب بندوں کے ذریعے سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں. یعنی رب کائنات وہ دعائیں کہ جو خود اپنے کلام میں نقل کر دے تو ان کی قبولیت کی جو شرح ہے وہ بڑھ جاتی ہے. یعنی وہ خود اللہ تعالی سکھا رہا ہے یا تو اللہ کے رسول کے ذریعے سے یا اپنے محبوب بندوں کے ذریعے سے. تو آج بھی ایک دعا ہے کہ جو کہ آپ یوں سمجھیں کہ تحفہ ہے آپ سب کے لیے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ایک میچیور انسان, ایک پختہ انسان کہ جس کی عمر جو ہے وہ اب 40 سال ہو چکی ہے, تو لہٰذا یہ ہے کہ اس عمر میں وہ اپنے رب سے بڑی ایک قیمتی دعا ہے کہ جو کہ کر رہا ہے. اور یہ دعا ہے کہ جو سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں جو کہ ابتدان اس کی تلاوت کی گئی ہے, اللہ سبحانہ وتعالی نے نقل کی ہے. اور یہ سورہ احقاف یہ 46ویں سورت ہے. صرف میں نوٹ کرنے کے لیے کہ اگر آپ بعد میں بھی دیکھنا چاہیں تو یہ حوالہ جو ہے وہ اپنے ذہن میں تازہ کر لیں کہ یہ 46ویں سورت ہے اور 26ویں پارے میں یہ سورہ احقاف اور اس کی آیت نمبر 15 دوسرے رکوع میں انشاءاللہ یہ آیت ہے کہ جو کہ آپ کو مل جائے گی. تو اس میں ایک پختہ انسان کی دعا بڑی جامع دعا ہے کہ جو واقعتاً ہمارے لیے بھی اس میں بڑے اہم پہلو ہیں عملی اعتبار سے. انشاءاللہ آج اسی پر کچھ گفتگو ہے اور اسی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. دیکھیے یہ جو سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 ہے, اس کے آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو وصیت فرمائی ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی. یعنی فرمایا گیا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی وصیت فرمائی. اور خاص طور پر والدہ کا تذکرہ ہے کہ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا, یعنی اس کی ماں ہے کہ جو کہ اس کا حمل وہ اٹھاتی ہے تکلیف جھیلتے ہوئے اور اس کو وضع کرتی ہے تکلیف جھیلتے ہوئے. یعنی یہ وہ تکالیف ہیں کہ جو ماں کے حصے میں آتی ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ 3 گنا والد سے ماں کا درجہ ہے کہ جو شریعت میں ہمیں ملتا ہے. یعنی پیدائش سے پہلے حمل کی جو بھی تکلیف ہے وہ تو ہم مردوں کو چھو کے بھی نہیں گزرتی, یہ ماں کے حصے میں ہے, یہ رتبہ ہے. اور وضع عمل کی کیفیت میں بھی جو تکلیفیں ماں برداشت کرتے ہیں واقعتا, تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ مرد کے کیفیت جو ہے وہ اس کو چھو کے بھی نہیں گزرتی. تو بہرحال فرمایا گیا کہ اس کی ماں خاص طور پر اس کا حمل, اس کا بوجھ اٹھاتی ہے تکلیف جھیلتے ہوئے, اور اس کو وضع کرتی ہے, اس کو جنتی ہے تکلیف جھیلتے ہوئے. وہ حمل ہوں فصال ہوں سلاسون اشارہ, اور اس کا جو یہ حمل کی مدت ہے اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت یہ کل 30 مہینے ہوئی. حتی اذا بلغ اشدہ, اب آگے خاص وہ بات ہے کہ جو ہمارے ذرا موضوع کو ہمیں فوکس کر رہا ہے. اللہ فرمانے کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا حتی اذا بلغ اشدہ, یہاں تک کہ پھر یہ جوانی کی عمر کو پہنچا, اور اس سے آگے بڑھ کر وہ بلغ 40 سنہ, اور اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی مزید زندگی، تو اب یہ 40 سال کی عمر کو پہنچا، اور یہ 40 سال کی جو عمر ہے تو یہ فکری بلوغت کی عمر ہے، یعنی جس میں اصابت رائے ایک بندے کو جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، اور یہ ہے کہ اس کی فکر جو ہے وہ پختہ ہوتی ہے، ایک بڑا یعنی میچور پرسنالٹی، ایک پختہ انسان ہے کہ جو کہ 40 سال کی عمر میں وہ سامنے آتا ہے. اور ایک قول بھی ہے اسلاف میں کہ جو کہ ملتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ قول جو ہے وہ ملتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس کی عمر اللہ سبحانہ و تعالیٰ 40 سال کر دے، اور 40 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد اس کی نیکیاں وہ اس کی برائیوں پر غالب نہ آئے، یعنی 40 سال کی عمر اللہ تعالیٰ کسی شخص کو عطا فرمائے اور اس کی نیکیاں اس کی برائیوں پر اگر غالب نہ ہوئیں تو پھر یہ کہ وہ اپنی فکر کرے، یعنی یہ الارمنگ سچویشن ہے کہ 40 سال کا عرصہ کہ جس میں انسان کے اعمال جو اس سے صادر ہو رہے ہوتے ہیں وہ بڑی شعور کے ساتھ وہ صادر ہو رہے ہوتے ہیں، اور بڑے شعور کے ساتھ وہ کوئی فیصلہ وہ کر رہا ہوتا ہے اعمال کو کرنے کے حوالے سے، لیکن اگر اس عمر میں بھی اس کی نیکیاں بدیوں پر غالب نہیں آئیں، برائیوں پر غالب نہیں آئیں، تو پھر یہ ہے کہ اسے اپنی فکر کرنی چاہیے، یہ الارمی سیچویشن ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ فکر جو ہے وہ نصیب فرمائے، یہ بڑی پختہ عمر ہے، اور یہ وجہ ہے کہ 40 سال کی عمر میں اکثر و بیشتر جو ظہور نبوت ہوا ہے انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے وہ بھی 40 سال ہی کی عمر ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ظہور نبوت وہ کس عمر میں ہوا؟ 40 سال کی عمر میں ہوا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ پختگی کی عمر ہے، فکری بلوغت کی عمر ہے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ جب یہ 40 سال کا جو شخص ہے اس کی دعا خود رب کائنات نے جو وہ نقل کی ہے اپنے کلام پاک میں، اور بڑی جامع جو ہے وہ دعا ہے، کوئی 6 نکات ہیں یا 6 جز ہیں اس دعا کے، اور ہر جز جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے ہمارے لحاظ سے، عملی لحاظ سے. تو لہٰذا سب سے پہلے دیکھیں یہ دعا کا جو آغاز ہوتا ہے وہ دعا کیسے کر رہا ہے کہ رب قال رب اوزعنی، کہ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے توفیق دے، رب اوزعنی، اے اللہ تو مجھے توفیق دے، یعنی کسی بھی نیک عمل کی جو بھی توفیق ہے وہ کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. یعنی سورہ ہود میں آیت نمبر 88 میں حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو جو بھی دعوت دے رہے ہیں تو اس میں اپنے رب سے یہ فرماتے ہیں کہ وما توفیقی الا باللہ، اس کام کی جو بھی مجھے توفیق ملی ہے تو وہ کس کی طرف سے ملی ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی یہ بات آئی، حکم دیا سورہ نحل کی آیت نمبر 127 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ وصبر، اے نبی آپ کیا کیجئے؟ آپ صبر کیجئے، اور وما صبرک الا باللہ، اور آپ کو جو یہ صبر کی توفیق ملی ہے اس عظیم مشن میں تو وہ کس کی طرف سے ملی ہے؟ وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے ملی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کو یہ احساس ہوتا ہے واقعتاً، ایک پختہ انسان کو، میچیور انسان کو، کہ جو بھی اگر مجھے نیکیوں کی توفیق ملی ہے تو وہ دینے والی ذات وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، وہ اپنے صلاحیتوں پر، اپنی پلاننگ پر، اپنے علم پر جو ہے وہ اتراتا نہیں. یہ خوبی ہوتی ہے ایک بندہ مومن کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سعادت جو ہے وہ ہمیں بھی نصیب فرمائے کہ ہم بھی جو بھی صلاحیت ہمارے پاس ہے ہم اس کا کریڈٹ اپنے دینے کو بجائے وہ، یعنی ٹرینڈ ہمارا وہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے کہ جو بھی صلاحیت ہے وہ کس کی طرف سے ہے، میں اس قابل نہیں ہوں لیکن اللہ تعالیٰ ہی نے مجھے اس قابل بنا دیا ہے، تو یہ صلاحیت اللہ ہی کی طرف سے ہے. رب اوزعنی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی. پہلے اس پوری دعا کا ترجمہ سن لیتے تو پھر انشاءاللہ ایک ایک جز پر جو ہے وہ آ جائیں گے. وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں کہ جو تو نے مجھ پر کی ہیں، وعلی والدی، اور ان نعمتوں کا بھی مجھے شکر کرنے کی توفیق دے دے کہ جو تو نے میرے والدین پر کی ہیں، وان عامل صالحا ترضا، اور مجھے یہ توفیق دے کہ میں وہ عمل کروں کہ جس سے تو راضی ہو جائے، یعنی ایسا عمل کہ جس سے تو راضی ہو جائے وہ نیک عمل کرنے کی مجھے توفیق دے دے. اور فرمایا کہ وہ اصلح لی فی ذریتی، اور اللہ میرے لیے میری اولاد میں جو ہے وہ اصلاح کر دے. بہت ہی قیمتی جو ہے جملہ ہے کہ میرے لیے میری اولاد میں جو ہے وہ اصلاح فرما دے، انی تبتو الیک، بے شک میں تیری جناب میں جو ہے وہ توبہ کرتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں، وہ انی من المسلمین، اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ تو یہ چھ نکات ہیں، چھ جز ہیں اس دعا کے، انشاءاللہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ پہلا جز ہے کہ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں کہ جو کہ تو نے مجھ پر کی ہیں۔ دیکھیں نعمتوں کے حوالے سے اصولی بات تو قرآن مجید میں ہمیں یہ سکھا دی گئی کہ تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ تو کر نہیں سکتے۔ دو مرتبہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ ہیں کہ جو کہ ہمیں بتائے ہیں کہ وَإِن تَعُودُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو تم اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک کام تو ہم کر سکتے ہیں، ویسے وہ آیت بھی آپ کے ذہنوں میں آ جائے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اگر زمین کے سارے درخت جو ہے وہ کیا بن جائیں، وہ قلم بن جائیں، اور اس زمین کے سارے سمندر جو ہے وہ کیا بن جائیں، وہ سیاہی بن جائیں، وہ انگ بن جائیں، اور یہ ہے کہ یہ سارے سمندر ختم بھی ہو جائیں بلکہ ان کی معاونت کے لیے سات سمندر اور بھی جو ہے وہ آ جائیں اور وہ بھی انگ بن جائیں، اور یہ ہے کہ یہ سارے قلم درخت بن کے اور پھر وہ سارے انگ وہ استعمال ہو جائے اور اللہ کے کلمات کو لکھنے کے لیے، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، یہ سارے سمندر اور یہ سارے انگ اور یہ قلم ہے کہ جو کہ ختم ہو جائے، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں۔ تو بہرحال اللہ کی نعمتوں کا شمار تو ممکن نہیں، ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار ہمیں عطا فرمائی، لیکن ایک کام تو ہم کر سکتے ہیں، شمار تو نہیں کر سکتے لیکن کم از کم ہم احساس تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی نعمتیں۔ آج المیہ یہ ہے کہ جب بھی انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ اس ایک مصیبت کو وہ ہوا بنا لیتا ہے، وہ پہاڑ بنا لیتا ہے، اور یہ ہے کہ اسی پر جو ہے وہ واویلا کر رہا ہوتا ہے کہ ہائے میں مر گیا، ہائے مجھ پر یہ پریشانی ہے کہ جو کہ آ گئی۔ حالانکہ اسلاف کا طرز عمل یہ رہا ہے کہ کسی بھی مصیبت پر انسان کو صبر کب آ سکتا ہے، اسے وہ مومنانہ طرز عمل کیسے نصیب ہو سکتا ہے کہ جب اس وقت وہ اللہ کی ان نعمتوں کو جو ہے وہ کاؤنٹ کرنا شروع کر دے، یعنی دیکھنا شروع کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مصیبت جو کہ آزمائش کے طور پر مجھے دی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ تو یہ نعمتیں ابھی مجھے دی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے میرے ایک جسم پر جو ہے وہ کوئی دانہ نکل آیا، کوئی پھوڑا نکل آیا، لیکن میری آنکھیں تو سلامت ہیں، میرے پاؤں تو جو ہے وہ ٹھیک ہیں، میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تو بالکل ٹھیک ہے۔ جس طرح سے شیخ سعدی رحم اللہ فرماتے ہیں نا، ایک دفعہ وہ اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے تھے اور ایک دفعہ کیفیت یہ ہوئی کہ پاؤں میں چپل نہیں تھے، یعنی ننگے پاؤں اللہ کے راستے، تو ایک شکوہ زبان پر آ گیا کہ اللہ میں تیرے راستے پر ہوں، میرے پاؤں میں چپل نہیں ہے، لیکن آگے بڑھے ایک شخص کو دیکھا اس کے پاؤں ہی نہیں تھے، اس کے پاؤں ہی نہیں تھے، فوراً سجدے میں گر گئے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ میں صرف چپلوں کو رو رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ کتنی بڑی نعمت پاؤں کی تو نے مجھے تو عطا فرمائی ہے جو اس کو عطا نہیں فرمائی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اے اللہ مجھے ان نعمتوں پر شکر کی توفیق دے دے کہ جو کہ تو نے مجھ پر کی، تو لہذا کم از کم احساس تو کر سکتے ہیں۔ یعنی دیکھیں ہمیں تو بعض دفعہ جب چیزیں سامنے آتی ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں ہمیں دیں، یہ جو آئی لیشز ہیں نا ہمارے، یہ پلک ہے، یہ ہم کتنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ جھپک رہے ہوتے ہیں نا، تو لہذا یہ ہے کہ اس کی بہت جو ہے وہ فوائد ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جس کی یہ حس ہی نہیں ہے اور پلک ہے کہ جو کہ گری ہوئی ہے، اب وہ پلک جھپک نہیں سکتا، اب دیکھنا ہوگا تو وہ پلک اٹھا کے دیکھے گا، حسی نہیں ہے، ختم ہے، کتنی بڑی نعمت ہے آپ سوچیں۔ اسی طرح سے جب ہم مسکراتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ یہ صاحب ہیں کہ جو کہ مسکرا رہے ہیں یا رو رہے ہیں، کیسے پتہ چلتا ہے، یعنی خاص مسلز ہیں کہ جو کہ اس کی موومنٹ سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ صاحب رو رہے ہیں یا ہنس رہے ہیں۔ تو اب ایک صاحب ایسے ہیں کہ جن کی یہ حسی ختم ہے، ان کی کیفیت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ اس وقت غم کی کیفیت میں یا خوشی کی کیفیت میں، کیونکہ وہ حصے نہیں۔ اب آپ سوچتے چلے جائیں کیسی کیسی نعمتیں ہیں، یہ سانس کے جو کہ اندر جا رہا ہے اور یہ ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے کہ جو کہ باہر آ رہی، یعنی اس سانس ہی پر دو شکر ہیں کہ جو کہ واجب ہیں بندہ مومن پر۔ تو بہرحال یہ ہے کہ کبھی بھی ہم سانس کی جو ہے وہ دعا نہیں کرتے کہ اللہ ہمیں سانس عطا فرما، کبھی کرتے ہیں بن مانگے، اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہے کہ جو کہ عطا فرما رہے، وہ کچھ نعمتیں ہیں کہ جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، یہ تو بن مانگے جو ہے وہ دے رہا ہے۔ کبھی دمے کے مریض کو آپ پوچھیں کہ یہ سانس کی نعمت جو ہے وہ کیا نعمت ہوتی ہے، تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ ان نعمتوں پر مجھے شکر کی توفیق دے کہ جو تو نے مجھ پر کی ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ اگر ہمیں جانوروں میں برپا کر دیتا کیا کر لیتے ہم؟ جانوروں میں بھی برپا کر سکتا تھا نا, حیوان بھی بنا سکتا تھا نا ہمیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے اپنے جو ماسٹر پیس ہے, سپر کریشن ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی, انسان اس میں ہمیں برپا کر دیا. اچھا انسان بھی جو ہے وہ عربوں ہے, لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور جو ہے وہ نعمت عطا فرما دی انسانوں میں سے. یعنی انسانوں میں سے تو اکثر ایسے ہیں کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں, اور یہ ہے کہ کفر میں ہیں, کوئی دہریت میں ہے, کوئی اللہ کا انکار کرنے والا ہے, کوئی اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شرک کرنے والا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان مانیے, دیکھیے کہ ہمیں بائے برتھ مسلم بنا دیا, بائے برتھ, کوئی محنت نہیں کرنی پڑی. اور یہ ہے کہ پیدائشی طور پر ایسے گھرانے میں ہمیں جو ہے وہ آنکھ کھلوا دی کہ جو کہ مسلمان گھرانہ. ان مسلمانوں سے پوچھیں جو ریورٹ مسلمز ہیں, انہیں اسلام میں آتے ہوئے کتنی قربانیاں جو ہے وہ دینی پڑتی ہیں, کتنا غور و فکر کیا ہوگا, کتنے لوگ ان کے پیچھے لگے ہوں گے, اور یہ ہے کہ پھر اسلام قبول کرنے کے حوالے سے اپنے پورے خاندان کی مخالفتیں کتنی وہ برداشت کرتے ہیں. ذرا پوچھیں ریورٹ مسلم سے کیسی کیسی قربانیاں. لیکن ہمارے لیے کیا ہے, تو بڑی آسانی, بچپن سے ہمیں اسلامی گھرانے میں اللہ تعالیٰ نے آنکھ کھلوا دی, کتنی بڑی نعمت ہے دیکھ. اور پھر یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے بھی بات ہے کہ جو کہ بے عملی کا شکار, قرآن سے جو ہے وہ دور, دین اسلام سے دور, نمازوں سے دور, عبادات سے دور, لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کسی درجے میں توفیق دی ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے دین کو جو ہے وہ سمجھنے کے لیے الحمدللہ دورت میں قرآن کی نشستوں میں بھی ہماری شرکت ہے کہ جو کہ ہو رہی ہے, قرآن سے تمسک ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا قائم فرما دیا. شمار کرتے جائیں گے, شمار ممکن نہیں ہوگا اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے, لیکن کم از کم احساس کا معاملہ ہے کہ جو کہ ہمیں کرنا ہے. لہٰذا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی. یہ پہلا نقطہ ہے جس اس دعا کا میچور انسان کی, کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں پر شکر بجا لاؤں کہ جو کہ تو نے مجھ پر کی. پھر وہ کہتا ہے کہ وَعَلَى وَالِدَيَّ, اور اللہ ان نعمتوں پر بھی مجھے توفیق دے دے شکر کی کہ جو تو نے میرے والدین پر کی. یعنی آپ سوچے, یہ والدین اگر نہ ہوتے, ویسے تو اصل ذات جو کار فرمائی ہے وہ تو اللہ ہی کی ہے نا, یعنی ان والدین کے دل میں جو نرمی اپنی اولاد کے حوالے سے کہ وہ بچپن میں اپنا خون پسینہ ایک کر کے کیسی کیسی تکلیف برداشت کر کے, یعنی وضع عمل سے پہلے اور وضع عمل کے دوران اور پھر اس کے بعد بھی والدہ کا جو کردار ہے بالکل بچپنے پہ, پھر والد کا جو کردار ہے, آپ سوچتے چلے جائیں گے کتنی بڑی نعمت ہے. یہ والد والدہ کے دل میں نرم کیفیت جو ہے وہ کون پیدا کرنے والا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. جبھی جو ہے وہ سورہ لقمان میں ہم نے پڑھا نا, حکیم لقمان جو اپنے یعنی بچے, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ انشکر لی ولی والدے, یعنی پہلا شکر وہ کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا, اور پھر والدین کا ہوگا, کیونکہ والدین کے اندر نرمی کا پہلو وہ ڈالنے والی ذات وہ اللہ کی ہے. ورنہ آپ سوچیں کہ اگر ہمارے والدین پیدائش کے فوراً بعد ہمیں کسی ڈنگل میں پھینک آتے, کچرا کنڈی میں پھینک آتے, کیا کر لیتے ہم؟ کسی ایدی خانے کے جھولے خانے میں جو ہے وہ ڈال کے آ جاتے, کیا کر لیتے ہم؟ کیا خود کچھ کر سکتے تھے اس وقت کہ جبکہ ہم بالکل ننے تھے, کاکے تھے, کچھ نہیں کر سکتے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ سب سے جو کمزور بچہ ہوتا ہے وہ انسان کا بچہ ہوتا ہے. ایک جانور, ایک بکری کا بچہ بھی آپ دیکھیں پیدائش کے فوراً بعد آپ کو بے سود پڑا ہوا نظر آئے گا, لیکن تھوڑی دیر میں حرکت ہوتی ہے اور اٹھنے کی کوشش کرتا ہے, پھر لڑکڑا کے گرتا ہے, پھر اٹھتا ہے, پھر گرتا ہے, اور تھوڑی دیر میں جو ہے وہ کھڑا ہو کر اپنی غذا کی طرف جو بڑھ جاتا ہے. ہم کر سکتے تھے یہ؟ تو کتنی بڑی نعمت ہے والدین کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ رحم کا عنصر ڈالا اور انہوں نے بچوں ہمیں جو ہے وہ اپنے پاؤں پر جو ہے وہ کھڑا کیا. جبھی تو وہ دعا ہے نا کہ جو کہ سکھا دی گئی کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, تم اپنے والدین کا حق کیا ادا کر سکو گے؟ یہ دعا ہی کر لیا کرو ان کے لیے کہ اے میرے رب ان دونوں پر جو ہے وہ رحم فرما کہ جیسے کہ انہوں نے میری پرورش کی کہ جب میں چھوٹا تھا. سورہ بنی اسرائیل میں یہ دعا بھی ہے, مختصر دعا ہے, اور یہ ہے کہ اسے یعنی یاد کر کے کثرت کے ساتھ مانگنا چاہیے, چاہے والدین زندہ ہوں یا نہ ہوں, کیونکہ یہ رحم کی دعا ہے. اور رحمت کا جو بھی پہلو ہے وہ زندوں کے لیے بھی بڑا اہم ہے اور اس دنیا سے جانے والوں کے لیے بھی بڑا ہے, کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی شخص بھی فقط اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو کہ ڈھانپ ڈالے. اور آپ نے فرمایا میں بھی اس وقت تک اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ رحمت کی دعا ہے کہ جو کہ ہمیں کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے وہ بندہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ ان نعمتوں پر بھی مجھے سب یعنی توفیق دے شکر کی کہ جو تو نے میرے والدین پر کی ہے. پھر آگے دیکھیں الفاظ بہت قیمتی یہ دعا ہے. تیسرا جز کیا ہے کہ اب وان عامل صالحا ترضى کہ اللہ مجھے وہ نیک عمل کرنے کی توفیق دے کہ جس سے تو راضی ہو جائے. دیکھیں بہت سارے اعمال ہیں کہ جو کہ بندہ کر رہا ہوتا ہے اور یہ ہے کہ خود ساختہ طور پر یہ محسوس کر رہا ہوتا ہے بلکہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بھئی میں یہ نیک عمل کر رہا ہوں خود ساختہ. لیکن یہ اصولی بات ذہن میں رکھیں کہ نیک عمل اس کی جو کنڈیشنز ہیں وہ کیا ہیں کہ جب تک کسی عمل پر اللہ اس کے رسول کی سنت کی مہر نہ لگ جائے وہ عمل جو ہے وہ نیک نہیں ہو سکتا. چاہے انسان کتنا ہی وہ اپنے طور پر جو ہے وہ سمجھتا رہے کہ میں تو بڑا نیک کام کر رہا ہوں, چاہے پوری میجورٹی انسانیت کی ایک طرف ہو جائے کسی عمل کو نیک قرار دینے میں, وہ نیک عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ اس کے رسول کی سنت کی مہر نہ لگ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. میں مثالیں دوں گا آپ بات آرام سے سمجھ جائیں گے. ابھی جمعے کی نماز ہے جو کہ ہمیں ادا کریں گے انشاءاللہ امام صاحب کرائیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھیں گے ہم جمعے کی فرض؟ جی دو رکعتیں پڑھیں گے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی مسجد میں آپ جائیں اور وہاں کا امام یہ کہے کہ آج مجھے تو بڑا لطف ہے کہ جو کہ آ رہا ہے اللہ سے لو لگانا ہے لگانے میں, تو لہٰذا میں آپ کو جمعے کی دو رکعت کے بجائے چار رکعتیں ہیں کہ جو کہ پڑھاؤں, تو کیا خیال ہے ایسے امام کے پیچھے آپ چار رکعتیں پڑھیں گے جمعے کے فرض؟ نہیں پڑھیں گے نا. وجہ کیا ہوگی, ریزن کیا ہوگا کہ بھائی سنت کی اور شریعت کی مہر کیا ہے جمعے کے فرض میں؟ وہ دو ہے, دو رکعتیں ہیں چار نہیں. حالانکہ دو رکعتوں کے علاوہ وہ دو رکعتوں کا اضافہ کرے گا تو کوئی خرافات تو نہیں ادا کرے گا نا زبان سے, وہ تسبیحات ہی ادا کرے گا, وہ قرآن ہی پڑھے گا, وہ سورہ فاتحہ ہی پڑھے گا, سورتیں ہیں کہ جو کہ ملائے گا, تکبیرات ہیں کہ جو کہ کہے گا, کوئی خرافات تو زبان پر نہیں لائے گا. لیکن یہ کہ پھر بھی آپ نے پڑھیں گے چار, اس لیے کہ سنت کی اور شریعت کی مہر کیا ہے وہ دو ہے, وہ چار نہیں ہے جمعے میں. اسی طرح سے اذان ابھی ہوئی ہے, مؤذن صاحب نے اذان دی ہے, لگا یہ ہے کہ اختتام کس پر ہوتا ہے اذان کا, کس جملے پر ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی مؤذن اپنے ذہن اپنی اختراع سے یہ سوچے کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی, پورا کلمہ ہی جو ہے وہ ادا نہیں کیا گیا اذان میں, تو لہٰذا اب میں اذان دوں گا تو لا الہ الا اللہ پر اختتام نہیں کروں گا بلکہ محمد رسول اللہ پر اختتام کروں گا. تو آپ کیا کہیں گے ایسے مؤذن کے لیے, کیا یہ اذان قبول ہوگی ہمیں؟ نہیں ہوگی. وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہ ہوگی کہ اس پر شریعت اور سنت کی مہر نہیں ہے اس عمل پر, حالانکہ پورا کلمہ ہی ہے کہ جو کہ وہ ادا کر رہا ہے محمد رسول اللہ, اس میں کیا جھوٹ ہے کیا غلط بات ہے؟ لیکن یہ ہے کہ اذان پر جو ہے وہ سنت کی شریعت کی مہر کیا ہے, اس کا اختتام کس پر ہوگا, کس جملے پر ہوگا؟ وہ لا الہ الا اللہ پر ہوگا. تو بہرحال یہ ہے کہ وان عامل صالحا ترضى, اللہ مجھے ایسے نیک عمل کی توفیق دے کہ جس سے تو راضی ہو جائے, وہ عمل وہ تیرے نزدیک بھی جو ہے وہ صالح عمل ہو. اور دیکھیے صالح عمل جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں, اصل تو نظم العین بندہ مومن کا یہی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ نیک اعمال کیا ہیں, تو لہٰذا سیرت سے اور قرآن مجید سے وہ موٹے موٹے جو فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ بھئی میں نے جو obligations اپنے بندے پر عائد کیے وہ اس کو ادا کرے, وہ پورے پورے فرائض 16 آنے وہ کر کے میرے پاس آئے روز قیامت. تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ موٹے موٹے فرائض بس اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیں, کوئی مشکل اصطلاحات کو جو ہے وہ ذرا سائڈ میں رکھے خالص دیہاتی انداز میں. حالانکہ آپ ماشاءاللہ جو بھی دور تربیت قرآن کی نشستوں سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت جامع انداز میں اور تفصیل کے ساتھ یہ دینی فرائض کا پورا ایک جامع تصور ہے کہ جو کہ یقیناً آ رہا ہے اس کو آپ سمجھ بھی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. پہلا فریضہ کیا ہے کہ خود اس ذات میں بندہ اللہ کا بندہ بنے, یعنی پوری ذات پر اللہ کی بندگی ہے کہ جو کہ وہ ظاہر ہو جائے, اپنی ذات میں اللہ کا بندہ بننا. پھر دوسرا درجہ یہ ہے, دوسرا فریضہ کہ اسی بندگی کی دعوت دوسروں کو دینا. اور پھر تیسرا فریضہ یہ ہے کہ اللہ کی یہ زمین ہے, اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے, تو پھر اس پر احکامات کس کے چلنے چاہیے؟ لاجیکل سی بات ہے اللہ کے چلنے چاہیے, منطقی بات ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ پھر اللہ کی زمین تو اس پر اللہ کے احکامات کی تنفیذ اس کی ذمہ داری کوشش کی وہ کس کے سپرد کی گئی ہے, کس کے کندھوں پر ہے؟ وہ ہمارے کاندھوں پر ہے کہ جس نے اللہ اس کے رسول کو مانا ہے. تو لہٰذا تیسرا فریضہ پھر یہ ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے وہ عمل کہ اسی بندگی پر مبنی نظام کو جو ہے وہ قائم کرنے کی کوشش کی جائے ایک اجتماعیت کے ساتھ جوڑ کر. تو لہٰذا اے اللہ مجھے ایسا نیک عمل کرنے کی توفیق دے وان عام اللہ صالحا ترضا کہ جس سے جو ہے وہ تو راضی ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ دعاؤں کو جو ہے وہ مزداق بنا دے. جو بھی یہ جامع دعا ہے وہ بڑی قیمتی دعا ہے. اور آگے دیکھیں جو اگلا جز ہے وہ بھی بڑا اہم ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ اصلح لی فی ذریتی, یہ چوتھا جز ہے اس دعا کا اور بڑا قیمتی ہے. کہتا ہے کہ اللہ میرے لیے میری اولاد میں جو ہے وہ اصلاح کر دے, میرے لیے میری اولاد میں جو ہے وہ اصلاح کر دے. یعنی پہلے تو اللہ مجھے اس قابل بنا دے کہ میں اپنی اولاد کی بہترین جو ہے وہ تربیت کر سکوں. اس وقت فقدان ہے نا معاشرے کا, یعنی آج وہ تربیت کا عنصر جو ہے وہ اٹھ گیا. آج والد کی طرف سے جو تربیت دی جا رہی ہے وہ تو مال کمانے کی دی جا رہی ہے, وہ دنیا بنانے کے لیے دی جا رہی ہے. بہترین جو کیریئرز ہیں دنیا کے اعتبار سے, کیونکہ شارٹ سائٹڈنیس ہے نا, ایک کم نظری کا معاملہ ہے کہ ہم نے جو پرماننٹ لائف ہے اسے تو بھلا دیا بالکل. اب دنیا ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اب دنیا ہی کے حوالے سے تربیت ہے اولاد کی جو کہ دی جا رہی ہے. بہترین سے بہترین یعنی بابو بنانے کی جو ہے وہ ایک تربیت ہے, اور اس کے لیے وسائل ہے جو کہ خرچ کیے جا رہے ہیں, مال خرچ کیے جا رہے ہیں. لیکن یہ اور بہترین تعلیم کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جا رہا اولاد کے لیے. لیکن تربیت نہیں ہے تو وہ تربیت نہیں ہے کہ جو کہ اصل تربیت ہے کہ بھئی یہ دنیا تو عارضی ہے اور اصل جو لائف ہے وہ تو آخرت کی ہے. اور صرف والد کی یہ ذمہ داری یعنی والدین کی یہ نہیں ہے کہ اولاد کے اس پیٹ ہی کو جو ہے وہ بھرے, نہیں, بلکہ اصل ذمہ داری یہ ہے کہ جہنم کی آگ کا نوالا بننے سے اپنی اولاد کو بچائے, اپنے گھر والوں کو بچائے. سورہ تحریم میں بھی آپ پڑھ لیں گے قو انفسکم واہلکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ دعا ہے کہ جو کہ اس نے کی ہے کہ اللہ میرے لیے میری اولاد میں اصلاح کر دے. پہلی چیز کیا ہے کہ مجھے توفیق دے کہ میں ایسی تربیت کر سکوں کہ یہ اولاد جو ہے وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے, عذاب جاریہ نہ ہو. اور یہ ہے کہ اللہ اولاد میں بھی اصلاح کر دے, یہ اولاد جو ہے وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہو. آج جس ڈگر پر ہم چل رہے ہیں وہاں تو کیفیت یہ ہے کہ یہ والدین کی آنکھوں کا ناسور بن گئی ہے اولاد, اور کس کس طریقے سے اذیتیں ہیں, پریشانیاں ہیں, تکلیف ہیں کہ جو کہ اولاد کی طرف سے والدین کو. آپ لٹرلی میں آپ کو بتاؤں کہ روتے ہوئے والدین ہمارے پاس آتے ہیں کہ بھائی کوئی نسخہ بتا دیں, کوئی آیت بتا دیں, کوئی دعا بتا دیں, ہماری اولاد جو ہے وہ نافرمان ہو گئی, وہ کیسے فرما بردار. روتے ہوئے لٹرلی آتے. تو یہ آنکھوں کی جس کو ٹھنڈک بننا تھا یہ اولاد آج وہ آنکھوں کا ناسور بنی ہوئی. اور اس کی جو وجہ ہے, بنیاد ہے کہ ہم ان کی وہ تربیت کر نہیں پا رہے. وہ گھر کا جو بھی ماحول ہے کہ جو کہ جنت نظیر ہونا چاہیے تھا. لہٰذا یہ ہے کہ مغرب سے ہوم سویٹ ہوم کی تختی لا کے لگا تو دی گئی گھر میں, اور ذہن میں یہ گمان ہے کہ اب ہمارا گھر جو ہے وہ سویٹ ہوم کا نقشہ. تو بھائی وہ ہوم سویٹ ہوم کی تختی لگا دینے سے جو ہے وہ گھر ہوم سویٹ نہیں, یعنی سویٹ ہوم نہیں بن سکتے. وہ تو جب بنیں گے کہ جب گھر کے ہر کردار اسے یہ پتا ہو کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے, دوسرے کے جو ہے وہ حقوق کیا ہیں. وہ جب تک صحیح طور پر ادا نہیں کرے گا گھر جو ہے وہ جنت نظیر نہیں بن سکتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی یہ توفیق دے دے کہ ہم اس ڈگر پر اور اس نہج پر ہم تربیت کر سکیں اپنی اولاد کی جو کہ شریعت کو مطلوب ہے. اور پھر یہ اولاد بھی اس تربیت کی ایک عکاسی ہے کہ جو کہ وہ سامنے آ جائے واقعتاً, وہ بھی ایک نیک نرینہ اولاد ہو کہ جو ہمارے جانے کے بعد بھی جو ہے وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو. یہ اولاد یا تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگی یا عذاب جاریہ ہوگی, یہ چوائس جو ہے وہ ہمیں کرنی ہے. اور کسی نے خوب کہا نا کہ یعنی کسی شخص کی دینداری کو تمہیں دیکھنا ہے تو ممکن ہے کہ وہ اپنے ظاہر سے, اپنے جبے کبے سے وہ تمہیں متاثر کر دے, اپنے ظاہری گیٹ اپ سے تمہیں متاثر کر دے اور تمہیں یقین دلا دے کہ بھئی میں بڑا دیندار ہوں. لیکن خوب کہا گیا کہ اگر واقعتاً تمہیں حقیقتاً اس کی دینداری دیکھنی ہے تو تم اس کی اولاد کے بارے میں اس کا طرز عمل دیکھ لو کہ وہ اپنی اولاد کو کہاں مستقبل میں کھڑا دیکھنا چاہتا ہے, وہ کیا بنا رہا ہے اپنی اولاد کو, کیا فکر ہے اولاد کے حوالے سے, یعنی دنیا ہی میں جو ہے وہ اس نے کھپایا ہوا یا آخرت کی بھی کوئی فکر ہے. یعنی ہمیں تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری اولادوں کو پوری امت کے لیے جو ہے وہ قبول فرما. ہمیں بڑا بنایا نا اللہ نے, بڑا سوچنا ہے. ہمیں شارٹ سائٹڈ نہیں ہونا. لہٰذا یہ ہے کہ پوری امت کے لیے قبول فرمائے, ایسے ہم کام کریں کہ جو پوری امت کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند. اور یہ تو انبیاء علیہ السلام کی خواہشات ہوا کرتی تھیں کہ وہ اپنے مشن میں وہ باہر نہیں دیکھتے تھے, وہ تو بعد کی بات ہے, دائیں بائیں نہیں, پہلے اپنا گھر ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون کی طرف بھیجا گیا تو ان کی دعا میں کیا بات آتی ہے کہ بج علی وزیر من علی ہارون آخی, یعنی نگاہ کس کی طرف ہے؟ اپنے گھر میں بھائی کی طرف ہے, دست و بازو بنا دے. اور ابراہیم علیہ السلام کو جب امام کا درجہ دیا گیا انی جاعلک للناس اماما تو فوراً الفاظ آگے کیا آتے ہیں ومن ذریتی, اللہ کا یہ منصب امامت یہ اعلی اعزاز کیا میری اولاد میں بھی آئے گا کہ نہیں؟ تو فکر جو ہے وہ انبیاء کو اپنی اولادوں کی ہوتی تھی, آج ہمیں کتنی فکر ہے؟ تو بھارت سوچنے کی ضرورت ہے. تو وہ اصلی لی فی ذریتی, اے اللہ میرے لیے میری اولاد میں جو ہے وہ اصلاح فرما دے. اور آخری دو جز ہیں, پانچواں اور چھٹا جز اس جامع دعا کا, اس میچیور انسان کی دعا ہم پڑھ رہے ہیں, 26 پارے میں 46 یہ سورت ہے. جو حضرات لیٹ آئے ہیں ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں, یہ دعاؤں کا وقت ہے اور قرآن مجید نے ایک میچیور انسان کی یہ دعا ہے کہ جو کہ ہمیں سکھائی ہے, یعنی سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 دوسرے رکوع میں 46 یہ سورت ہے, 26 پارہ ہے. اور گھر پہ جا کے اس دعا کو جو ہے وہ کوشش کیجئے کہ ہم یاد کریں. آخری دو جز کیا ہے؟ پانچواں جز یہ ہے کہ انی تبتو الیک, وہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ میں تیری جناب میں جو ہے وہ توبہ کرتا ہوں. دیکھیں یہ توبہ کس کام پر, یعنی کس عمل پر کی جاتی ہے؟ گناہ پر کی جاتی ہے نا. یعنی انسان جو ہے وہ خطاؤں کا اور گناہ کا پتلا ہے. کلو بنی آدم خطاؤن, ہر انسان وہ خطا کار ہے, اللہ کے رسول کا فرمان ہے. لیکن بہترین خطا کار کون ہے؟ خیر الخطائین توابون, کہ جو پلٹ جانے والے ہیں خطاؤں سے, گناہوں سے, توبہ کرنے والے. تو لہٰذا یہ توبہ کا دروازہ ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے, موت سے پہلے پہلے یہ وقت ہے. اور یہ ہے کہ وہ اللہ کی جناب میں کہہ رہا ہے کہ اللہ میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں. مجھے بتائیے کہ کون کھڑے ہو کے آج یہ کہہ سکتا ہے کہ میں گناہوں سے بالکل پاک ہوں؟ کوئی یہ جرت کر سکتا ہے؟ کیسے کیسے گناہ ہیں کہ جو کہ ہم نے کیے ہیں, نادانی میں, دانستگی میں, اعلانیاں چھپ کر پوری پوری قوم کے سوادی ہو جاتے ہیں. کس طرح سے جو ہے وہ انسان وہ گناہوں کا جو ہے وہ ایک ملمہ وہ بن جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ گناہوں سے توبہ کی جو بھی توفیق ہے وہ کچھ کچھ کو نصیب ہوتی ہے, اللہ کے دینے میں جو ہے وہ کمی نہیں ہے, ہمارے مانگنے میں کمی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی توبہ, استغفار, یہ موقع ہیں, یہ بڑا قیمتی جو ہے وہ موقع ہے اس وقت رمضان کا. تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیے کہ موت سے پہلے پہلے ہمیں بھی ہمارے تمام گناہوں کی بخشش کا اعلان ہے کہ جو کہ ہمارے لیے ہو جائے, اور ہمیں واقعتاً توبتاً نصوحا جو سچی توبہ ہے وہ کرنے کی توفیق دے. یہ نہیں ہے کہ توبہ بھی ہو رہی ہے اور ذہن میں جو ہے وہ پھر سے گناہ کی پلاننگ بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ جاری ہے, اور یہ کہ بس ایک فارمیلٹی ہے کہ جو کہ وہ پوری کی جا رہی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر توبہ ہمیں کرنی ہے, سچی توبہ, یعنی واقعتاً ریگریشن ہو, ایک پچھتاوا ہو کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کی اور اسی کے حوالے سے جو ہے وہ میں نے گناہ کا معاملہ کر دیا, اسی کو جو ہے وہ ناراض کر دیا. تو اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری جناب میں جو ہے وہ توبہ کروں. اور آخری جز یہ ہے کہ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور اللہ بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں. یہ فرما برداری, یہ مسلم ہونا, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے. اور جبھی جو وہ کہا گیا سورہ آل عمران میں کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, ہرگز مت مرنا مگر حالت فرما برداری. تو لہٰذا یہ فرما برداری جو ہے وہ مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا, پڑھ رہے ہیں ہم دورہ حضرت میں قرآن میں, قوم عاد نہیں رہے, قوم لوط برباد ہو گئے, آل فرعون غرق ہو گئے, قارون جو ہے وہ پھنسا دیا گیا, فرعون جو ہے وہ غرق کر دیا گیا. وجہ کیا تھی؟ فرما برداری نہیں تھی, اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے, اللہ کو جو ہے وہ عاجز کرنے کی کوشش کی, اپنے آپ کو جو ہے وہ حاکم سمجھا محکوم کے بجائے. تو لہٰذا یہ ہے کہ انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگا دیا, من اشد منا قوا کے نعرے ہیں کہ جو کہ قوموں نے لگائے. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو اپنے بندوں سے روش مطلوب ہے وہ یہ ہے فرما برداری کی. مسلم کے معنی ٹو سرنڈر ٹو سبمٹ, کے اپنے آپ کو حوالے کر دے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, یہ دعا ہے, دوبارہ سے میں یہ صرف پڑھ دیتا ہوں کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی, اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں پر شکر بجا لاؤں کہ جو تُو نے مجھ پر کی ہیں, والا والدیا, اور جو تُو نے میرے والدین پر کی ہیں, وان عامل صالحا تروا, اور ان اس نیک عمل کی مجھے اللہ توفیق دے دے کہ جس سے تو راضی ہو جائے. اور واصلح لی فی ذریتی, اور اللہ میری اولاد میں میرے لیے اصلاح فرما دے, انی تبتو الیک بے شک میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں، وہ انی من المسلمین اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً اس دعا کا بھی جو ہے وہ مزداق بنا دے، اور جو یہ 6 جز آج ہمارے اس دعا کے ذریعے سے ہمارے سامنے آئے ہیں، واقعتاً یہ ہے کہ ہمیں ان باتوں کو اپنے اندر انہیل کرنے کی، انفیوز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہے کہ واقعتاً آخری سانس تک ہمیں اپنا فرما بردار بننے کی، اور یہ ہے کہ آخری سانس تک ہمیں دین کی خدمت کی توفیق کی جو وہ محرمت فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔